مسلمانوں کے پاس اللہ کی مدد دو چیزوں کے ساتھ آتی ہے، اور جتنی زیادہ یہ کوالٹیز گہری ہوں گی اتنی ہی زیادہ مدد آئے گی، اتنی ہی زیادہ کامیابی آئے گی، اتنی ہی زیادہ قوت پکڑو گے. نمبر ایک صبر، اور نمبر دو تقویٰ. صبر کس چیز کا نام ہے؟ کسی بھی موقع پر جذباتیت سے بچنا، کسی بھی موقع میں جذباتیت سے بچنا. کیا معنی ہے اس کا؟ کسی جذباتی رد عمل سے بچنا. کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے بڑے سے بڑا، مثلا کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، کوئی بڑی سی بڑی آفت آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہو گئی، کچھ بھی. ان تمام چیزوں سے نبٹنے کے لیے اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ صبر. دوسرے معنوں میں جذباتی رد عمل، رد عمل کیا ہے؟ ریاکشن. ریاکشن کس معنی میں؟ کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جذباتی قدم نہیں اٹھانا. صبر بظاہر تین حرف ہیں، سواد بے رے، لیکن بہت کچھ ہے ان کے اندر. جس شخص کے اندر صبر نہ ہو وہ اپنے ہوش و حواس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ اگر ایک چوہا یہاں سے ابھی گزرے تو مجھے معلوم ہے آپ کیا کریں گے، کیا کریں گے، صبر کیسے کریں گے؟ اگر چوہا یہاں سے ابھی آ جائے، اللہ نہ کرے کہ آئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابھی ہم چوہے کو بھی فیس کرنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہیں. خواتین تو خاص طور پر چھپکلی چوہے سے زیادہ ڈرتی ہیں. خدا نخواستہ یہ شینڈلیئر گر جائے، خدا نخواستہ. اب سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں، میں چاہتی تو نہیں ہوں. تو کیا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ میرا ہاتھ لگ کے یہ گلاس نیچے جا پڑے، آپ کیا کریں گے؟ کبھی ہم غور کریں، بحیثیت قوم اور بحیثیت انسان ہر چیز میں ہمارا ریاکشن کیا ہے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال کو نبٹنے میں. کچھ ہو جائے، کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بچے کو چوٹ لگ جائے، کوئی بے ہوش ہو جائے، کسی بھی صورت میں عام روزمرہ زندگی میں ہم فوری طور پر کیا کرتے ہیں؟ کسی کی فوت ہونے کی خبر سن لیں، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کسی حملے کا، کسی اٹیک کی بات، اللہ نہ کرے کوئی ہو، صرف پڑھ ہی لیتے ہیں اخبار میں کہ متوقع، تو بی پی ہائی ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ بے صبراپن. کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، کسی بھی ناگوار صورت میں، کسی بھی پریشان کن صورت میں، کسی بھی سخت سے سخت صورتحال میں، ان تصبرو، باوقار ریاکشن، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، ٹھنڈے دل سے معاملے پہ غور کرنا. یاد رکھیں کہ جنگ احد میں جو کافروں کا لشکر آ رہا تھا وہ ایک جذباتیت کا بھرپور مظاہرہ تھا. عورتیں بھی ایک ہڑبونگ مچائے ہوئے ہیں، وہ بھی سارا پیسہ اس میں لگایا جا رہا ہے، والنٹیئرز اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ایک جنونی کیفیت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شعر پڑھ رہے تھے؟ جب یہ ہند کی بیوی جو ہے یہ شعر اٹھا رہی تھی تو آپ پڑھ رہے تھے، اللہم بک اصول وبک اقاتل حسبی اللہ ونعم الوکیل. اے اللہ، میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں، تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں، تیرے ہی دین کے لیے جنگ کرتا ہوں، اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے. اس جذباتیت کے جواب میں یہ طریقہ، تجھ سے قوت حاصل کرتا ہوں. کہ انسان جب بھی کوئی ایسی خبر سنے کہ جس میں سخت سے سخت نقصان کی کوئی خبر ہو، بڑے سے بڑے، سب سے پہلے کیا؟ اللہ کی طرف نظر جائے کہ وہ موجود ہے، وہ میرا رب ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں، اور دل مضبوط کر لے انسان. پھر اگر کوئی جوابی حملہ کرنا پڑے تو تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تیرے ہی لیے قتال کرتا ہوں اگر کوئی جنگ یا ایمرجنسی یا کوئی ایسی صورت ہے، عام روزمرہ کی بات نہیں کر رہی، یعنی بڑی سے بڑی صورتحال میں. اور حسبی اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے مجھ کو اللہ، وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین کام بنانے والا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تو فوری فوری جواب کی بات ہے نا، لیکن اگر مثلا آپ کو ایک مہینہ پہلے پتا چل جاتا ہے کہ دشمن جنگ کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ وہ سارا وقت رونے دھونے چیخنے چلانے ہائے وائے میں گزار دیں گے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے تیاری کریں گے، پلاننگ کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، مشورہ کریں گے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ وہ دشمن آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ سب مسلمانوں کو جمع کیا اور سب سے رائے لی. اور جذباتی نوجوانوں کی رائے کیا تھی؟ کہ ہم شہر سے باہر جا کے لڑتے ہیں. آپ کی اپنی اور کچھ اور لوگوں کی رائے کیا تھی؟ کہ اندر ہی رہتے. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اکثریت کی رائے وہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی رائے کو چھوڑ کر ان کی رائے کے ساتھ موافقت کی اور شہر سے باہر جانے کو گوارا کر لیا اور بھرپور تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے. تو ان تصبرو، صبر میں تیاری بھی آتی ہے، ڈسپلن بھی آتا ہے، ذاتی طور پر جذباتی ریئیکشن کو کنٹرول کرنا بھی آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوش میں رہ کے معاملہ کرنا، نہ کہ جوش میں آ کر. دوسری کوالٹی ان تصبرو کے بعد، وتتقو، اور تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس، اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا نام. کسی بھی چیز میں جب اللہ کی محبت شامل ہو جاتی ہے تو وہ معاملات کو بہت خوبصورت بنا دیتی ہے. وہ صرف معاملات نہیں، پوری زندگی کو خوبصورت بنا دیتی. اللہ کے لیے جینا اور دنیا کے لیے جینا دو بالکل مختلف چیزیں، جس کا آپ نے یہ تھوڑے سے سپارے پڑھ کے اپنی ذاتی زندگی میں ایکسپیرینس کیا ہوگا. اللہ کی محبت اور اللہ کے احساس کے ساتھ جینا واقعی جینا ہے. اور زندگی میں وہ نہ ہو تو ہر چیز سے جلدی دل بھر جاتا ہے اور انسان کسی بھی ایک چیز کے اوپر جم کے نہیں رہ سکتا، لائف کو پوری طرح انجوائے کر ہی نہیں سکتا. اور تتقو میں کیا آتا ہے؟ کہ ہر پلاننگ کرتے ہوئے، ایکشن کرتے ہوئے، ڈیسیژن لیتے ہوئے کوئی کام اللہ کی ناراضگی کا نہیں کرنا. ہاں تم جنگ کی پلاننگ کر رہے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما؟ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فساد نہیں کرنا. یہ سب کچھ کس میں آ جاتا ہے؟ تقویٰ میں آ جاتا ہے. تصبرو میں ہر جذباتی ریئیکشن سے بچنا، تتقو میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا. تو پھر اگر دشمن کثرت سے آئے تو اللہ بھی تمہاری ویسی ہی مدد کرے گا. اور چونکہ یہاں کہا نا کہ اگر وہ جوش سے آئے تو تمہاری 5000 سے مدد ہوگی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی. پیچھے سے چلے تو بہت جوش کے ساتھ تھے، لیکن پہنچتے پہنچتے کمزور ہو گئے تھے. اب دیکھیں کہ کسی بھی چیز میں جب بہت جذباتیت ہوتی تو انسان جلدی تھک جاتا ہے. کام وہ کرنا چاہیے اور اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا آپ آرام سے لمبے عرصے کے لیے کر سکیں، نہ یہ کہ جوش میں آ کے خوب ابال آیا اور پھر وہ سب بیٹھ گیا. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا کام پسند ہے؟ جو اگرچہ تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو. ایسا نہ ہو کہ کبھی کوئی کام انسان کرے اور پھر کچھ دن کے بعد کہا ہے میں تو تھک گیا ہوں، بور ہو گیا ہوں، اب میں نہیں کر سکتا، میں چھوڑ رہا ہوں. نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے جن کے بارے میں ہاں فلاں وہ جو کبھی نمازیں پڑھتا تھا اب چھوڑ بیٹھا، وہ جو فلاں پہلے اچھا کام کرتا تھا، دوسروں کی مدد کرتا تھا، اب نہیں کرتا. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا عموماً حال یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات جذبات میں آ کے, یہ بھی جذباتیتی کی وجہ سے تھا, جذبات میں آ کے ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, بڑی بڑی باتیں بولتے ہیں, لیکن جب عمل کرنے لگتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں. اس وقت تک ہم تھک چکے ہوتے ہیں کیونکہ ساری طاقت دعووں میں لگ گئی, بڑی بڑی باتیں کرنے میں لگ گئی, نعروں میں لگ گئی. جب کام کا وقت آیا تو سو گئے, کیونکہ تھک چکے تھے نا, سونا ہی تھا, اب اور کیا کرنا ہے. تو صبر میں اور تقویٰ میں کیا ہے, انسان مستقل مزاجی کے ساتھ, جیسے اس دن بھی شعر بار بار آپ کو دہرایا تھا, یقین محکم عمل طے ہم, پکا یقین ہو اور عمل مستقل ہو, خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر بھی ایک ایک قطرہ پانی ٹپکتا رہے تو بالآخر کیا ہوتا ہے, اس پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے, وہ بھی گھس جاتا ہے. لیکن اگر اس سارے پانی کو آپ اکٹھا کر لیں اور ایک ہی وقت میں پتھر پہ انڈیل دیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. مستقل کام کا تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, بھلے تھوڑے سے تھوڑا ہو, اپنے آپ کو دیکھ لیں کتنا کر سکتے ہیں. کسی بھی کام میں اگر آپ کو لگنا ہو, کوئی بھی کام, دین کا, دنیا کا, کچھ بھی. پھر آگے یہ بتایا گیا کہ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم, یہ سب فرشتوں کی باتیں کہ 1,000 آئیں گے, 3,000 آئیں گے, سب خوشخبری کی باتیں, تمہارا دل مضبوط کرنے کی باتیں, اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. کیونکہ ہم کمزور انسان کس پہ بھروسہ زیادہ کرتے ہیں, ان چیزوں پہ جو ہم کو نظر آتی ہیں, اس پہ کر نہیں سکتے جو ہم کو نظر نہیں آتی. فرمایا وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِن عِندِ اللَّهِ, حالانکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہے, اصل مدد تو اللہ کی ہوتی ہے. بھروسے کے لائق, سہارے کے لائق وہ ہے, العزیز الحکیم. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ سب کچھ کیوں ہوا اور یہ مدد وہ تمہیں کیوں دے رہا ہے, تاکہ کاٹ دے, قطع, قاف تو این, قطع حصی اور مانوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, طرفن ایک گروہ کو, ایک گروہ کو کاٹ دے, کس کے گروہ کو, من الذین کفروا, ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا, او یکبتہم, یا انہیں رسوا کر دے, فینقلبوا خائبین, تو وہ پلٹ جائیں ناکام ہو کر, محروم ہو کر. خائبین خیبہ سے ہے, خیبہ کہتے ہیں محرومی کو, بے نصیبی کو, ناکامی کو, کہ محروم ہو کر واپس جائیں. اس جنگ کے ذریعے اللہ نے کیا چاہا, کہ ان کا, کافروں کا ایک گروہ کٹ جائے اور ناکام ہو کر جائیں. یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد کی دو صورتیں ہوتی ہیں, اللہ کی مدد دو طرح آتی ہے. نمبر ایک, مخالفین کے ایک حصے کو کاٹ دینا, یعنی مسلمانوں کا پلہ بھاری کرنے کے لیے کیا ہوگا, دو طرح مدد. نمبر ایک, مخالفوں کا ایک گروہ کٹ جائے. نمبر دو, مخالفوں کو شکست دے کر ذلیل کر دیا جائے. پہلی کامیابی دعوت کی راہ سے آتی ہے, یعنی تبلیغ کے ذریعے آتی ہے, کہ مخالف لوگ جن کے اندر خیر ہوتی ہے, جب انہیں اللہ کا پیغام ملتا ہے تو وہ کفر کا ساتھ چھوڑ کر اسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں. اور ایسا ہی ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ بڑے بڑے دشمن, اب آپ دیکھیں خالد بن ولید جو اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے, کیا ہوا, کل وہی اسلام کی طرف سے بے شمار جنگیں لڑے. تو یہ کیا اسلام کی کامیابی نہ تھی؟ لیقطع طرفا من الذین کفروا, کہ دشمن کی قوت کیسے ختم ہو, ضروری نہیں کہ جنگ کر کے اور ان کو میدان میں شکست دے کر, دشمن کو توڑ کر. کس طرح توڑ کر؟ ان کے اندر اللہ کا پیغام پہنچا کر, ان کے خیر کو ابھار کر, ان کو مسلمان بنا کر. اور جو اس طریقے سے نہ ساتھ ملے,
پھر وہ دوسرا حصہ، او یکبتہم فینقلبوا خائبین، لیس لک من الامر شیء، معاملے کے، حکم کے، فیصلے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. او یتوب علیہم، خواہ ان پہ مہربان ہو، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فانہم ظالمون، تو وہ ظالم ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور آپ کا دندان مبارک شہید کر دیا. آپ اپنے چہرے سے خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا ہو. تو یہ آیت آپ پر نازل ہوئی کہ فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، کہ کوئی قوم کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کو اختیار ہے، چاہے تو ان کو معاف کر دے، چاہے انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ فیصلہ کسی بھی معاملے کا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک نہیں. اگر کسی معاملے میں بھی ہم یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے آپ نے کچھ بد دعا بھی کی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ نہیں، آپ ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہ دیں کہ یہ قوم فلاں نہیں پا سکتی. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ عموماً ہم لوگوں کے بارے میں کیسے کیسے کمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کو تو کبھی ہدایت ہوئے گی نہیں، فلاں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا، فلاں تو مسلمان ہی نہیں. کیسے کیسے فتوے دے رہے ہوتے ہیں جو ذرا سی دو لائنیں دین کی پڑ جاتے ہیں، ذرا سا اسلام کی طرف آتے ہیں تو ساری دنیا ان کو گمراہ نظر آنے لگتی اور ان کے بارے میں بہت نیگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں. ایسا کرنا کسی مسلمان کی شایع نشان نہیں ہوتا، یہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. ایک شخص جو بظاہر آپ کو اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں، آپ اس پر کفر کے فتوے لگائیں اور آپ اس کو برے الفاظ میں یاد کریں یا کوئی ایسی ججمنٹ دیں کہ یہ شخص تو کبھی ہدایت نہیں پا سکتا، یہ نہیں مسلمان ہو سکتا، یہ تو اتنا بڑا دشمن ہے. کیا حضرت عمر دشمن اسلام نہ تھے؟ تھے نا. کس ارادے سے نکلے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے. اللہ نے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ دی نا. اسی طرح اور بھی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. خود اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، خالد بن ولید اور بہت سے لوگ، ہند، ابو سفیان کی بیوی، یہ سب مسلمان ہوئے یا نہیں؟ انہوں نے اسلام کو قوت دی یا نہیں؟ دی. کیا آپ مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمانوں کے پاس آئے تھے نبی بن کر؟ نہیں. کن کے پاس آئے تھے؟ کافروں کے پاس آئے تھے. اور کون لوگ تھے وہ جو آپ کی جان تک کے دشمن بن گئے تھے آپ کا پیغام دینے کی وجہ سے؟ لیکن کیا ہوا؟ کیا ہمیشہ یہی صورت رہی؟ نہیں. صورتحال بدلی. کس چیز نے بدلا؟ اخلاق نے بدلا، مسلسل کام، اللہ پہ بھروسہ. آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں، دنیا میں ان کی کوئی وقت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی ان سے مروب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہ اخلاق ہے، نہ کام کرتے ہیں، نہ کوئی تنظیم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے، صرف نیگیٹو ری ایکشن شو کیے جا رہے ہیں، اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں اور ہم اسلام کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ان لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کی، ان لوگوں کے بارے میں کوئی ججمنٹ دینے کی اجازت نہیں دی جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے. نہیں، لیس لک من الامر شیء، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. او یتوب علیہم، خواہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے، کلی ان کو ہدایت دے دے، او یعذبہم، یا ان کو سزا دے تو وہ بھی ٹھیک ہے. فانہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہے، مالک یوم الدین وہ خود ہے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں. یہیں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد، کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پکڑنا چاہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کو چھڑا لیں گے اور وہ چھوٹ جائے گا بس. تو گویا ہم انڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ نعوذ باللہ اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں. خدا جو پکڑے اللہ تو پکڑنا چاہ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا؟ ان کو چھڑا لیا، یعنی اللہ کا فیصلہ بدلوا دیا. تو ایسی سوچیں بھی غلط ہیں. والامر یومئذ للہ، الملک للہ، سب فیصلہ، سب قوت، سب اختیار، سب کچھ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ہاں کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ انما علیک البلاغ و علینا الحساب، آپ کا کام پہنچانا. حساب کس کو لینا ہے؟ اللہ کو خود لینا ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہوں. لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت آپ کے ذمے نہیں. لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پہ کوئی پولیس مین بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ جبرن ان کو منوا لیں، نہیں. تو یاد رکھیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اختیار نہیں کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنا لیں، تو کیا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے؟ نہیں. تو ہماری ذمہ داری بس کتنی ہے کہ ایک میسج پہنچا دیں، کوئی مانے یا نہ مانے وہ اس کی اپنی ذمہ داری، وہ خود اللہ کو جواب دے ہوگا. آپ کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، اس کا بھی اللہ کے ساتھ ہے. آپ صرف بتانے والے بنیں، ایک اچھی بات جو آپ کو پتا ہو بتا دیں، کوئی جواب میں کچھ بھی کرے اس کے ذمہ دار آپ نہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس بات کو مزید واضح کیا گیا کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، ہر چیز اس کی ملکیت. یغفر لمن یشاء، وہ معاف کر سکتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویعذب من یشاء، عذاب دے سکتا ہے جس کو چاہتا ہے. یا قیامت کے دن جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کو سب سے زیادہ ڈرنے والی آیت کہا کرتے تھے. ساری بادشاہی، ساری قوت اللہ کے پاس ہے، انسان کا بخشنا اور نہ بخشنا بھی اس کے پاس ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مایوس تو ہونے کو نہیں کہا جا رہا کہ آپ سوچیں کہ ہمیں بخشش تو ہماری ہونی نہیں، لہذا جو دنیا میں دل چاہے کر لیں. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ سب کچھ کر کر، ہر کام وہ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے کر کے معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اب فیصلہ اس پہ ہے. لیکن اس سے اچھے کی امید رکھیں، کیونکہ آخر میں کیا آیا؟ واللہ غفور الرحیم. اللہ کو ظالم نہ سمجھو کہ وہ صرف عذاب دینے کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ربا مت کھاؤ. بھئی بات تو جنگ احد کی ہو رہی تھی، یہ بیچ میں ربا کی بات کہاں سے آ گئی اور کیوں آ گئی؟ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ احد کی شکست کا سب سے بڑا سبب کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کے لالچ سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے. تو اللہ تعالی نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب یہ ایک زخم کھا چکے تھے یہ بتایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ زخم کیوں لگا؟ مال کی محبت کی وجہ سے لگا. اور چونکہ سود خاری کا سبب بھی مال کی محبت ہے کہ انسان اپنے مال میں اضافہ چاہتا ہے, اس لیے کیا بتایا گیا کہ اضافے کا یہ جو طریقہ ہے یہ درست نہیں, اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. نہ کھاؤ تم سود اضعافا مضاعفا, دگنا چگنا, کئی گنا بڑھا کر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کئی گنا نہ ہو, سنگل ہو تو کھا لو. اصل میں یہ دور جاہلیت کی ایک عادت پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے ہاں ہوتا کیا تھا کہ ایک مقرر وقت تک کے لیے کسی کو قرضہ دیتے, اگر وہ وقت گزر جاتا اور قرضہ واپس نہ آتا تو سود کی جو شرح قرضہ دیتے وقت طے ہوتی تھی وہ دگنی کر دی جاتی اور وقت بھی بڑھا دیا جاتا. جب وہ وقت ختم ہو جاتا اور پھر قرضہ واپس نہ ہوتا تو وہ شرح میں اور اضافہ کر دیا جاتا, اور اس طرح وہ سود کئی گنا بڑھتا چڑھتا ہو جاتا. اسی کی طرف اشارہ ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو پیچھے ہم آیات پڑھ چکے ہیں نا سود کے بارے میں, اس میں قطعی حرمت ہے, وہ بعد کی آیات ہیں. یہ قطعی حرمت سے پہلے کی بات ہے, ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ تمہیں سود نہیں لینا, سود نہیں کھانا. تو دو چیزیں ہو گئی, ایک تو یہ کہ یہاں بڑھتا چڑھتا سود نہ کھانے کی بات کیوں کی گئی, کیونکہ ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ مثلا ایک شخص زید بکر کو قرض دے رہا ہے 5% اضافے کی شرط کے ساتھ. کیسے؟ 1000 روپیہ ایک سال کے لیے قرض دیا جاتا ہے, جب واپس دیا جائے گا تو 1050 روپے دینا ہوں گے. ایک سال گزر گیا, بکر پیسہ نہ لوٹا سکا, زید نے اس کو ایک سال اور کی مہلت دے دی اور ساتھ ہی کیا کہا کہ اب جب واپس دو گے مجھ کو تو 1100 روپیہ دو گے. پہلے 5% تھی, اب کیا ہوا 10% ہو گئی. سال پھر گزر گیا, اب کیا ہوا, مقروض جو 1000 نہیں دے سکتا تھا 1100 کیسے دے, اب اسے مزید مہلت اور مزید شرح میں اضافہ. اب کیا ہوا, پہلے اگر 5% تھا تو وہ 10 ہوا, 10-15 ہو گیا, تو یہ کیا بن گیا, اضعافا مضاعفا, بڑھا چڑھا کے. فرمایا ایسا نہ کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی 5% کرتا ہے تو وہ ٹھیک کرتا ہے, یعنی ان کے اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی حرمت پر بات کی جا رہی ہے. اور ابھی یہاں صرف لا تاکلو کہا گیا, مت کھاؤ مت لو, بہت سادہ اور عام انداز ہے. قطعی حرمت ان آیات میں ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, فلاح پا جاؤ.